الله بار دیگه درود به جناب محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرد دیگه درود به جناب محمد و آل محمد پر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد پر. Alhamdulillah, He blessed us with the relationship which we have with Ahl Bayt, with the contact which we have with Ahl Bayt. To thank Allah for this great blessing. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. As every blessing will be asked and we have to give answer in front of Allah, what we did with every blessing which we have in our life, I think the greatest question will come regarding the religion, the ideology which we have. And we can see how many sacrifices have been offered for this great religion. Thousands of prophets and then Ahlul Bayt alayhi salam, 11 generations of those purified people, they all sacrificed their lives to spread this message. And now we are those from some few people who could get this message. Should not we be asked for this great blessing? Millions of people laid their life. Thousands of people were killed. And we in this generation are responsible for everything. We are responsible to spread this message. We are responsible to make others understand the beauty of this religion, the first thing which we need is our own practice. No one can spread this religion without practice. I tried to explain this for many time here in English and in Urdu, that if we have 40% of the religion, we cannot give 41. If we have 50% of the religion, we cannot give more than what we have in our own self. So here you are in this city of Mombasa and in this country of Kenya. If you want to spread the message of Ahlul Bayt, should start from your own self. Look how many commands we have followed and what we have not followed. In the best case, you will give them what you have followed. Otherwise, it is always less than what we have followed. Because we are not perfect in our actions, in our beliefs, in our deeds. So, all responsibility comes to us. So if you are looking at those people, and Alhamdulillah, you and your previous generations were there for so many time, and if you see, you could not spread it, I think we should count our own self. The accountability should come to our own self. Why we could not do this? What was the problem? Al-yawm akmaltu lakum deenakum, atmamtu alaykum ni'mati. The deen was perfect. The message was perfect. Those people who did not have any good message, lots of problems in their messages, lots of issues which they could not solve, they are spreading their religion. And here we are. And they don't have imama. We had the imama. Someone said about Shia that this is the only sect on earth who claims that this sect still has connection with the heavens through their imam. No one claims this, what we are claiming. No one says that they have their innocent imam still living. Only we. Christians, Jews, Muslims, none of the Muslims said, only you and we claiming it. So only we have this door open to have the blessing of Allah, and this contact is still here. So should not we be more responsible? Ahl Sunnah are just waiting for the birth of their imam. We are not waiting for his birth. He is here. He is looking at us. And in fact, he is the one who is waiting for us. When we will be ready. And then he will appear. And we don't know what sorrow and grief he would have been facing. One of those who were listening to our speeches from Canada, I think, through a friend sent me an email, he or she said, I was praying for this. Oh Allah, can I share the grief of my imam? He should have grief. He should have sorrow. And today was Friday. Many Urafa explained why we feel sorrow and grief before Maghrib on Friday. Why it happens? And it happens everywhere. In this special time of Maghrib, before Maghrib, one hour before Maghrib, you'll feel something happening here. They said, why this thing happens? They said, this is the time when your imam is in high level of grief and sorrow. Because you have some sort of connection with your imam, you can feel something which is happening. If he is happy, you will be happy. And that's how they explain how it comes that I have no reason to be happy, but I'm happy sometimes. And I have no reason to be feeling the grief, but I'm feeling the grief. Why this happened? They said, because of your connection with imam. So that friend said, I asked Allah to give me the blessing I could share the grief of imam. He or she said, I was going to bed and all of a sudden I thought that a mountain has been laid on my heart. She said, the pressure was so high and I was going to be killed. And then I heard a voice, you are trying to share the grief of your imam? Can you feel it? Can you share it? And she cried, yes, no, I cannot. This is beyond my power. I cannot feel it. Then this burden was lifted. I don't know. If that was, that could happen to us, we could have felt what was happening with our imam. To say to our imam that we are trying to be with you, we are trying to be ready to help you, though I know we are not ready, but just to tell him that we are trying to be with you and trying to be ready for this cause, and to ask his blessing, to ask his prayer, that might be a day come when our names were included in the list of his prayers. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. But I know this should be a very difficult job, that we could get such an status in front of our imam that he pray for us. If that can happen, some people are here in this world still living, they are getting the prayers of imam. But we have to do more. And during last days I was trying to pave the way for this status. Though I started with pleasures, I said, you want to get pleasure in your life, you want to get satisfaction, I started from here. But I tried to explain that even if you are beyond pressure, you are looking for pleasures and you are looking for satisfaction in your life, the way comes from what Islam has explained. There are no two ways of success. There is only one way. So be straight. Don't hide yourself. Help others. Pray for others. Try to give something. Always try to pray for others. And one more rule which I could identify, that if you have something in your mind which is good and you see not too many people going to help you if you try it, then I will say, don't go back. Just do what you can do. Even if it was only 5% of the total job. So if you are looking for a target which is very big, you cannot do this alone, and not too many people looking at this and going to help you, you play your own part. Even if it was only 5% of the job, do it. If you were sincere and this was the thing which have to be done by someone, Allah will help you. He will send too many people because of your sincerity. And one more thing, if you look at someone sincere, doing something sincerely, share something from yourself with him. Do something. This will give you a lot of blessing. So what is the rule? What the rule says? It says that if you are looking someone doing something very sincerely, this is not your priority. For example, I have a list of priority in my time, in my life, and in my priority list it comes on the 9th stage. For this guy, this is on top. He is doing this sincerely because he thinks that this should be done on top of his priority. In my list it is on 9th, but it is here. I should do something for him. At whatever minor it was, do something for him. Because Allah will ask you. You saw him doing something very sincerely, and it was the job which had to be done. You are aware of it. Why you did not help him? Go help him. If it can be done through your, so financially, okay, do something. If you can spare 5 minutes for him, spare some time. Just only this thing which you can do very easily is spread his message, what he is doing. You can do this at least. You can talk. You cannot spare money. You cannot spare time. But at least you can talk. So wherever you are sitting, explain to people, this guy is doing wonderful job. At least this is your share in his good job. So I feel I'm responsible to say who are doing good. So look at your community. Many people are doing good job. Share with them. Whatever you can do. If someone is spreading the message of Ahlul Bayt to other people, share them. You have many, alhamdulillah, good people who are working. Try to convince yourself to do something. You have a very big field of jobs. When someone, I do believe that Imam is very close to appear. I have somehow explained it, but I do believe it is very near. Though I cannot say that in detail, explain this in very much very detail, but okay. You cannot say everything every time, but it should be very close. Now if it is very close, sometimes people say that, okay, we are only 1.3 billion Muslims and we have 5 billion people not even Muslims. I do feel that those who will help Imam may not be in the shape of Muslims now. They may be somewhere else. This is our job to reach them and come together. That guy may be a Christian now because he had not heard the message. We have not reached to him. This is our responsibility to take the message and go towards them. This is what Holy Prophet did. Amirul Mumineen in Nahjul Balagha said a sentence about the Holy Prophet. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. He said he was tabibun dawarun bitibbihi. He was a doctor and moving around with his medicines. Tabibun dawarun bitibbihi. He was not waiting for the patient to come to him and say, I am ill, please do something for me. No, it was the doctor who was reaching towards them, who was going towards them and saying, I'm here to give you relief, to give you the message of Allah. Cannot we be that person? I saw someone in Pakistan doing wonderful job. What he was doing, he had holidays on Saturday and Sunday, weekly holidays. So on Saturday, he will go to a village. He will stay there. The whole day he will stay there. On Sunday, he will go to the next village. He will stay there. He will ask people what are their problems. Will bring some sort of medicines, some food stuff with him. Just he will sit with people and ask about their problems. And somehow he will explain 3-4 traditions of Ahlul Bayt. A few commands of Ahlul Bayt. And that's all. And he could change the lives of, I cannot say how many, but that was more than 25 villages he could change. More than 25 villages. Easily. And I don't know how many of them who were changed partially. He had a list, a big list of all of them. Now, by sparing only weekends, he could do this. And what we will say? We will say, we have weekends to spare for our families to have rest. So this is my right to have rest. And the religion, it should seek someone else to do his job. Why not I? If he could do on every weekend, cannot you do once in a month? Once in 2 months? Cannot you spare that much of your time? 5% of your amount which you have saved, cannot you spare it? I think you and I are very responsible. I don't know how we will answer it, but okay, you are responsible for everything. Inshallah, a time will come when all these efforts will come together, and inshallah Imam will appear, and then we will see the success. I wanted to explain some of the realities which a person will face in his grave, and that was important. I think I will try to have some time for this reality inshallah tomorrow, or if I could not do that on 11th of Muharram, see how much we can do this. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں بہت ساری توفیقات دی ہیں, بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ کیا ہے, بہت سارا کچھ ایسا دیا ہے جو دنیا میں کروڑوں اربوں کے پاس نہیں ہے. کروڑوں انسانوں کے پاس وہ ہدایت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. اس ہدایت کی قیمت کتنی ہے ہم نے نہیں پہچانا. ہم نے اپنی دولت کی قیمت پہچانی ہے, اپنی جائیداد کی قیمت پہچانی ہے, اپنے ایمان کی قیمت نہیں پہچانی. اور ان سب کے مقابلے میں ظاہر ہماری ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے, خاص کر آج کے جیسے زمانے میں. آج کا جیسے زمانہ عجیب زمانہ ہے, 40 سال پہلے کا نہیں ہے, 100 سال پہلے کا نہیں ہے, جب یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری کوششوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. نہیں, اب ایسا نہیں ہے. اب کوششوں کے نتیجے بہت واضح نکل رہے ہیں. 30-40 سال میں وہ کچھ ہوا ہے جو سینکڑوں سالوں میں نہیں ہوا تھا, اور اس کو دیکھ دیکھ کر میرا یقین بڑھتا رہتا ہے کہ اب امام کی آمد بہت نزدیک ہونی چاہیے. 30-40 سال پہلے دنیا شیعہ کو نہیں جانتی تھی, قطعاً نہیں جانتی تھی, آج پوری دنیا پہچان رہی ہے. یہ سب کچھ حجت ہیں جو پوری ہو رہی ہے ہمارے اوپر. تو آپ اس ذمہ داری کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں, اپنے دین کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنا لیں. اس وقت کوئی عقل مند آدمی ہو تو فوراً سمجھ جائے گا کہ اس وقت خود غرضیوں کا وقت نہیں ہے, اس وقت اپنی ذاتی زندگیوں کا وقت نہیں ہے. لوگ جانے دے رہے ہیں اور ہمارے نزدیک کچھ اور اہم ہے. بعد میں افسوس ہوگا پھر, نعوذ باللہ تعالی. پہلے سے آگاہ ہو جانا چاہیے انسان کو, پہلے سے جاگ جانا چاہیے. کیا تبدیلی لے کر آئے؟ عرض کیا, پہلی تبدیلی یہ کر لیں, اپنے آپ سے پوچھیں میں جیسا بھی ہوں, اس کو اور غور فرمائیے گا, جیسا بھی ہوں میں کیسا ہوں؟ میں نہیں جانتا آپ کیسے ہیں, آپ نہیں جانتے میں کیسا ہوں. جیسا بھی ہوں میں جانتا ہوں میں کون ہوں, اور آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں. آپ نے کیا گناہ کیے ہیں؟ آپ جانتے ہیں. آپ نے کیا ثواب کے لیے کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں. اگر شیطان نے اتنا دھوکہ نہ دیا ہو کہ ہمیں بالکل ہی غفلت پہ ڈال دیا ہو, اگر اتنا دھوکہ نہیں ہوا ہے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیا ہیں. اگر جانتے ہیں, اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, میں جیسا بھی ہوں اگر آج رات امام آ جائیں مجھے قبول کر لیں گے؟ یہ سوال بار بار کریں اپنے آپ سے. اس سے یہ پتا چلے گا اصل میں کیا ہو رہا ہے. بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں, ہم لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ سب کا سب کسی اور چیز کی طرف لے جانے کے لیے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, دین کے کچھ اہداف ہیں. دین صرف ریچولز کے لیے نہیں ہے, دین صرف اس لیے نہیں ہے کہ کچھ ظاہری کام انجام پانے. مثال کے طور پر میں کھڑا ہوا, میں نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں گیا, سجدے کیے, کھڑا ہو گیا, 4-5 دفعہ یہ کام کیا, میری نماز پوری ہو گئی. اگر نماز یہی ہوتی تو سب پڑھ لیتے, سب کی نمازیں قبول ہو جاتی. پھر حدیث میں یہ نہ آتا, ان قبلت قبلت ما سوا, اگر قبول ہوئی تو سب کچھ قبول ہوگا. اگر قبول ہوئی کا کیا سوال ہے, پڑھ لی, شرائط بھی تو تھی اس کے اندر, کر لیا سب کچھ, اب تو قبول ہو. فرمایا نہیں, اگر قبول ہوئی. کیوں اگر قبول ہوئی؟ 10 شرائط ایسی ہیں جو تم نے نہیں سوچی ہیں, تم نے اللہ اکبر کہا خدا ذہن میں آیا تھا؟ ایک آدمی حج کی بات مشہور روایت ہے آپ نے یقیناً سنی ہوگی، حج کے بعد چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے گا ان کی ذات مبارک پر، کہنے لگا میں حج کر کے آیا ہوں. امام نے پوچھا تم نے حج کر لیا؟ کہنے لگا حج کر لیا. امام نے پوچھا جب تم نے احرام پہننے کے لیے کپڑے اتارے تھے تو یہ سوچا تھا کہ جس طرح میں کپڑے اتار رہا ہوں خدا میرے گناہوں کو ختم کر دے؟ سوچا تھا؟ کہنے لگا نہیں مولا میں نے نہیں سوچا. فرمایا جب احرام باندھ رہے تھے تو کیا تم نے سوچا تھا کہ خدا جس طرح یہ صاف ستھرا ہے سفید ہے تو میری ذات کو نورانیت دے دے؟ یہ سوچا تھا؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں سوچا. فرمایا جب طواف کیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ جس طرح خانہ کعبہ بیچ میں ہے میں گھوم رہا ہوں، اللہ کا حکم میری زندگی کے بیچ میں ہوگا، میں خدا کی گرد گھوموں گا؟ کہنے لگا میں نے نہیں سوچا. فرمایا جب منا میں گئے، عرفہ میں گئے، جب تم نے پتھر مارا، جب قربانی کی، جب بال منڈوائے، اتنی لائن بتائی امام نے، یہ سب سوچا تھا؟ کہنے لگا مولا میں نے نہیں سوچا. فرمایا تمہارا حج نہیں ہوا، دوبارہ کرو. ابھی میں سوچوں گا. جب میں نماز پڑھتا ہوں کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کو سوچتا ہوں. جب میں قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھ کے کھڑا ہوتا ہوں، خدا میں تیرا غلام تیرے سامنے کھڑا ہوں ایسی جیسے تو محشر کے دن مجھے کھڑا کرے گا. جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو سوچتا ہوں خدا میری گردن تیری راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہے. جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو سوچتا ہوں خدا تیرا خاصے بندہ ہوں، میری زندگی تیری راہ میں قربان ہونی چاہیے. جب میں دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتا ہوں کہتا ہوں استغفر اللہ تو کیا سوچتا ہوں خدا یہ دنیا کی زندگی مجھے گندی جگہ پہ لے گئی ہے. جب دوبارہ سجدے میں جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ سجدے میں جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قبر میں اتر گیا. اور جب دوبارہ اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سوچتا ہوں کہ یہ اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے میں قیامت کے دن اٹھ کر کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب میں کہتا ہوں بحول اللہ تو کیا یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں؟ اگر نہیں سوچتا تو کون سی نماز پڑھ رہا ہوں پھر؟ پھر اگر خدا قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور میری نماز نہ بے حیائی سے روک رہی ہے نہ برائی سے، تو پھر واقعی نہیں روکنی چاہیے، کیونکہ وہ نماز نہیں ہے جو خدا نے کہی ہے. یہ نماز کا ظاہر ہے، نماز کا باطن کچھ اور ہے. میں وضو کرتا ہوں، پانی چہرے کے اوپر ڈالتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں؟ ہاتھ پہ ڈالتا ہوں، کیا کچھ سوچا ہے؟ جو دعائیں وضو کے لیے لکھی ہیں ان دعاؤں کے اندر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ سوچنا ہے. جب پاؤں پہ مساح کرے تو کہے خدایا اس دن میرے پاؤں کو مضبوط کر دے جب پورے سرات پر لوگوں کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے. میں نے کب سوچا؟ نہیں سوچا، اس لیے دین سے وہ نہیں لے پایا. ہاں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی قبرستان میں دفناؤں گا، لیکن جو دین مجھے دینا چاہتا تھا، انفرادی طور پہ کچھ دین دینا چاہتا ہے، کچھ چیزیں اجتماعی طور پہ دینا چاہتا ہے. ایک آپ کی انڈیویجل لائف میں چینج، ایک آپ کی سوشل لائف میں چینج. آپ کی انڈیویجل لائف میں، میری اور آپ کی انڈیویجل لائف میں کیا چینج دینا چاہتا ہے؟ اسپریچولیٹی دینا چاہتا ہے، معنویت دینا چاہتا ہے، چاہتا ہے میں اور آپ خدا متعال کی طرف بڑھیں، کمال حاصل کریں. وہ کمال نصیب نہیں ہو رہے، کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا، دین میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر میں صحیح کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میں نے عرض کیا اتنا وقت میں نے آپ کا لیا سب کا سب اسی بات کو بتانے کے لیے کہ اذان محترم، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ نہیں کر رہے. بہت کچھ کر رہے ہوتے کچھ اور ہوتا، یہاں زندگی کچھ اور ہوتی. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر ہم لوگ سب کچھ صحیح کر رہے ہوتے پورا ممباسا شیعہ ہوتا، سب شیعہ ہوتے. بعض ملکوں کو دیکھ کر مجھے اندر سے افسوس ہوتا ہے، کاش ہم یوگینڈا میں صحیح کر لیتے. اگر ہم یوگینڈا میں صحیح کام کرتے پورا یوگینڈا شیعہ ہوتا، کوئی مشکل نہیں تھی. یہاں پر بھی ایسے ہی کہوں گا، کاش ہم صحیح کرتے. ہم نے کب ان کو پہنچ کر میسج دیا؟ اور میں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نہ صرف یہ کہ میسج نہیں دیا بلکہ ظلم کا حصہ بنے، وہ اس معاملے میں تھا. ہم نے لوکلز کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں لگ رہا کم از کم. ہم اسی نظام کا حصہ بن گئے، جس کو سب کر رہے تھے وہی ہم نے کیا. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی ان لوگوں کی ویلیو ہی اتنی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اسی نظام کا حصہ ہیں. جو کیپٹلزم دوسروں کے ساتھ کرتا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں، تو میں کیپٹلسٹ نظام کا حصہ ہوا نا، پھر امام کے نظام کا تو حصہ نہیں ہوا، امام تو یہ نہیں کرتے. ایک آدمی میرے پاس کراچی میں آیا، بہت خوبصورت سوال کیا اس نے، کہنے لگا مولانا صاحب میں ایک صاحب کے پاس کام کرتا ہوں، وہ صاحب ہر سال ملینز آف روپیز چیریٹی میں دیتے ہیں. کیا ہی ملین روپے چیریٹی میں دیتا ہے، میری تنخواہ 4000 روپے ہے، میرے 3 بچے ہیں، یہ مجھے کیوں نہیں دیتا زیادہ؟ 4000 میں گزارا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا یہ باہر لوگوں کو بھوک پوری کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا کہ جو مجھے 4000 روپے دیتا ہے اس میں بھوک پوری نہیں ہوتی ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس سے میں جا کے کہوں گا تو کیا کہے گا جواب میں، مولانا صاحب اس قسم کے نوکر کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے. کس نے طے کیا کہ اتنی ہوتی ہے؟ کیپٹلسٹ نظام نے طے کیا نا، عند اللہ بھی طے ہوا ہے کہ اتنی ہوتی ہے. ایک آدمی میری سپرویژن کے اندر چلنے والے ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر کام کر رہا ہے اور بھوکا ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کی بھوک کا، اس کے بچے نہیں پڑھ پا رہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں کیپٹلسٹ نظام میں ذمہ دار نہیں ہے، امام کے نظام میں؟ اب فوراً ہمارا جواب یہ ہوگا امام کا نظام تھوڑی ہے ابھی، اس کا مطلب ہے ہم کیپٹلسٹ نظام کے ہرکارے ہیں، امام کے نظام کے منتظر نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم. اگر کوئی امام کے نظام کا منتظر ہے تو کیا کرے گا؟ خود وہ کر کے دکھائے گا، جو امام تشریف لائیں گے تو ہوگا. یہ وہ چینج کا راستہ ہے. آپ میں سے کئی دوستوں نے ہم سے پوچھا کیسے کریں، بھائی اس طرح سے کرو، خدا مجھے صحیح کہنے کی طاقت دے، آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم سب لوگ اپنے امام کے حضور سرخور ہو جائیں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سادہ سے کام کریں، یہ سوچیں اگر آج رات امام تشریف لے آئے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مولا میرا سسٹم ایسا ہے، میں یہ کرتا ہوں، اس میں سے کچھ چیزیں ان کو پسند آئیں گی، کچھ چیزیں ان کو پسند نہیں آئیں گی. جو پسند نہیں آئے گا میں جانتا ہوں پسند نہیں آئے گا، میں اسے چینج کرنا شروع کر دوں. اس کو میں کہتا ہوں ظلم کا مقابلہ کریں. آپ ظلم کا مقابلہ کریں، جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے. بہت چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، آج مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کہہ رہے تھے، مثلا میں اپنے گھر میں اچھا نہیں ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، خدا نہ کرے اگر ایسا ہے، امام تشریف لائیں گے ان کے لشکر میں وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں بھی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. ظلم کسی بھی سطح پہ قبول نہیں ہے، ظالم کو قبول نہیں کریں گے. اگر خدا نہ کرے میں کسی بھی وجہ سے ظلم کا حصہ ہوں، قبول کریں گے مجھے؟ نہیں کریں گے. سادہ سی بات ہے، تو میں کب چینج کروں گا اسے؟ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، پہلے امام کی ندا سنیں گے پھر تبدیل کریں گے، پھر تو موقع ہی نہیں ہوگا، خدا نہ کرے دروازے بند ہو جائیں گے پھر. یہ موقع ابھی ہے، ابھی سب کچھ کرنے کا ہے. آج جمعے کا دن تھا، آپ نے یقیناً وہ دعا پڑھی ہوگی، زیارت پڑھی ہوگی جو امام کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. پھر ایسا نہیں ہوگا، بہت خوش قسمت کوئی ہوں گے جو مقصر نہیں ہوں گے، قاصر ہوں گے، ان کی غلطی نہیں تھی، ان کو میسج نہیں ملا ہوگا، ان کو میسج کنوے کیا جائے گا کہ تمہیں اب تک میسج نہیں ملا تھا، اب تمہیں میسج کنوے کر رہے ہیں، اب صحیح ہو جاؤ. ہم لوگ کیا وہ لوگ ہیں جن کو میسج نہیں ملا ہے؟ ہمیں تو میسج ملا ہوا ہے، کیا چیز نہیں پتا؟ تو ایزان محترم آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کیا حصہ ہے جو صحیح نہیں ہے. مثلا میں کل یہیں بیٹھا ہوا جب یہاں پہ کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک روایت دیکھی، روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ میرے سینے سے ذرا سا بوجھ اترے. روایت میں لکھا تھا اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے اور سلام کرنے میں غریب اور امیر میں فرق کرے، غریب کو ایک طرح سلام کرے، امیر کو ایک طرح سلام کرے، خدا کے دن، قیامت کے دن جب خدا سے ملے گا تو خدا اس پر غضب کرے گا. امیر سے ملا ایک طرح سلام کیا، غریب سے ملا ایک اور طرح سلام کیا، اب خدا کیا کرے گا؟ جب خدا سے ملے گا تو خدا غضب کرے گا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ اور ہم سب کو سلام کرنے میں برابر ہیں؟ اصل میرے جرات نہیں ہو رہی بہت تفصیل سے کہنے کی, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے. لیکن کیا ہم واقعی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی سلام کرتے ہیں, یا سلام ہی کرتے ہیں اصلاً, یا نہیں کرتے اصلاً؟ ہم ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں یہ مسلمان ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں یہ اہل بیت کے بالآخر چاہنے والے بھی ہیں. اس روایت کا میں کیا جواب دوں گا کل قیامت کے دن؟ فوراً میں کہوں گا یہ روایت شاید صحیح نہیں ہوگی. اگر صحیح ہوئی پھر, اور اسلام کا تو اصول یہی ہے, اسلام کہتا ہے برابری دکھاؤ. اتنی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو سندھی غلام آتے تھے ان کے ساتھ ایسا رویہ دکھایا دنیا حیران رہ جاتی تھی, کیوں سندھی آج تک اہل بیت کے ساتھ ہیں. ابھی آج ہی مجھے ایک ای میل ملا, کسی آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے 3-4 دن سندھ کے اندر ٹریولنگ کی, یہاں گیا وہاں گیا, مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا یہ زمین تیار ہے. آج ہی ای میل ملا, کہنے لگا مولانا صاحب اتنی میں نے ٹریولنگ کی سندھ کے اندر, بہت کم ایریاز تھے جہاں شیعہ تھے, لیکن 90% کے ہاں نوحے چل رہے تھے, چاہے سنی تھے 90% کے ہاں, کہنے لگا نوحے چل رہے تھے, میوزک نہیں لگایا ہوا تھا, جبکہ یہاں پہ میوزک چلتے ہیں ہر روز. کیوں اس نے نوحہ لگایا ہوا ہے؟ اہل بیت کا ماننے والا ہے, شیعہ نہیں ہے ظاہری طور پر لیکن اہل بیت کا ماننے والا ہے. میں جواب دے نہیں ہوں ان سب کے بارے میں, ہم سب جواب دے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جواب دے نہیں ہیں, ہم جواب دے ہیں, دین پہنچانا پڑے گا, یہ سب ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے. خدا نے مثال مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیے. میں نہیں کہہ رہا ایک دن میں سب کچھ کر لوں گا, نہیں کر پاؤں گا, چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاؤں. جیسے میں نے ابھی انگلش کے حصے میں عرض کیا, دو ہفتے میں ایک بار چلا جاؤں, ایسے کسی کام کا حصہ بن جاؤں جو دین کی تبلیغ کا کام ہے, جاؤں دیکھوں کیا ہو رہا ہے. ایک حدیث معراج ہے ہمارے پاس, حدیث پڑھیں, کوئی کتاب لے لیں اہل بیت کی احادیث کی, وہ پڑھا کریں. حدیثوں میں سب کچھ ہے, احادیث میں ذخیرہ ہے. ابھی ایک برادر دکھا رہے تھے کتاب, ایک ہے میزان الحکمہ. میزان الحکمہ بہت اچھی کتاب ہے, آیت اللہ علیہ شہری نے اس کو کمپائل کیا, تو اس کی بہت زیادہ والیوم کی وہ کتاب ہے, لیکن پھر اس کی ایک والیوم بھی چھپی تھی فارسی میں, اس کا کسی نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہوا تھا اور میرے خیال میں انگلینڈ سے چھپا ہوا تھا, بہت اچھا لگا مجھے, بہت اچھی کتاب ہے. تو آپ بھی کہیں سے کوشش کر کے اس کو لے لیں, میزان الحکمہ کتاب کا نام ہے. اس میں آپ ٹریڈیشنز پڑھیں, روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام, خوبصورت روایات, پھر ان روایات کے مطابق اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کریں. حدیث معراج کے اندر کیا لکھا تھا؟ حدیث معراج کے اندر لکھا نبی اکرم کو خطاب کیا گیا اس پوری روایت کے اندر احمد کے نام سے, نبی کے اس نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا اے احمد غریبوں کے ساتھ وقت گزارو, میرا دل ان لوگوں کے ساتھ, میں کیوں اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہا ہوں؟ اگر میں یہ کام کروں تو کیا ہوگا؟ بہت سارے فائدے ہوں گے. ایک تو کہ تھوڑا سا میرا غرور کم ہو جائے گا, مجھے ریئلٹیز آف لائف دیکھنے کا موقع ملے گا. اور یہ میں کیوں کروں؟ اس لیے نہیں کروں وہاں سے جا کر آ کر کہوں کہ وہ لوگ اتنے تھے, یہ تھا وہ تھا, اس لیے کروں کہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا. واقعی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اگر انصاف سے دیکھیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اب میں یقین اپنے دل کو بدائے کہہ رہا ہوں, چونکہ میں کوشش کرتا ہوں دو سائیڈ نہ رکھوں, میں خدا کا شکر کر رہا ہوں خدا میں افریقہ میں نہیں رہتا, ورنہ یا ظالم بنتا یا میں بہت ختم ہو جاتا. یا ظالم بنتا وہ یہ کہ ظلم ہوتا دیکھتا رہتا خاموش بیٹھا رہتا, یا میں ختم ہو جاتا. آپ سے کہوں گا ذمہ داری کو انجام دیں, اب آپ کے پاس جواب نہیں بن پائے گا, قیامت کے دن جواب بہت سخت ہوں گے. تو جو حصہ انگلش میں قبر کے حوالے سے کہنا تھا وہ میں یہاں پہ اردو میں کہہ دیتا ہوں, اس امید پر کہ وہ انگلش والے بھی سمجھ ہی جائیں گے, یا میں کبھی اور دوہرا دوں گا. یہ جو ہمیں جواب دینے ہیں قیامت کے دن, رب کون ہے قبر میں, تمہارا رب کون ہے, تمہاری کتاب کون سی ہے, یہ جواب کیسے دیں گے؟ رٹے رٹائے دے سکتے ہیں؟ بس میں رٹ لیتا ہوں سارے جواب, بھائی سوال تو معلوم ہے نا. فرشتہ پوچھے گا تمہارا خدا کون ہے, میں لکھ لیتا ہوں اللہ,
رٹ لیتا ہوں. تمہارا نبی کون ہے؟ نبی کا نام. تمہارا امام کون ہے؟ امیر المومنین کا نام. تمہاری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم. رٹ لو بس ختم ہو گیا معاملہ. ہم لوگ بعض اوقات دین کو سمجھنے میں اتنے غفلت سے دوچار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے رٹے سے ہونا ہے, جیسے یہ کوئی پیپر ہے جس میں رٹ کے بھی کام چل جائے گا. نہیں, رٹ کے کام نہیں چلے گا. اس میں صرف روح جواب دے گی. کیسے روح جواب دے گی؟ مثلا وہ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. میں کہنا بھی چاہوں کہ خدا ہے, میں نہیں کہہ پاؤں گا جب تک میں نے اس دنیا کے اندر خدا کو رب نہ سمجھاؤ, پالنے والا نہ سمجھاؤ. آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی, ہم سب اللہ کو پالنے والا سمجھتے ہیں. فیضان محترم, تھوڑا سا ریویو کر لیں. بعض اوقات ہم بزنس کو اپنا پالنے والا سمجھتے ہیں. کیوں؟ جب مقابلے پر آتا ہے تو بزنس کو ترجیح دیتے ہیں. بعض اوقات میں اپنی دکان کو سمجھتا ہوں, یہ مجھے پال رہی ہے. بعض اوقات میں اپنی جاب کو سمجھتا ہوں, یہ مجھے پال رہی ہے. بہت کم لوگ خدا کو سمجھتے ہیں کہ خدا مجھے پال رہا ہے. نتیجہ جب میں موت کے بعد قیامت قبر کے اندر اتروں گا اور فرشتہ مجھ سے کہے گا تمہارا رب کون ہے, میں کہنا چاہوں گا خدا. لیکن جو پوری زندگی سوچا تھا وہ جواب نکلے گا. اب میں ایک بات پوچھوں گا, کس کا امام امیر المومنین ہے؟ ہم کہیں گے سب, ہم سب کے امام امیر المومنین. امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو, جو میری اور آپ کی زندگی میں رہنمائی دے. اس زندگی کے امیر المومنین نے رہنمائی دی ہے ہمیں. جب میں کوئی فنکشن کرنے لگتا ہوں تو رہنمائی کس سے لیتا ہوں؟ امیر المومنین سے لیتا ہوں؟ نہیں لیتا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ سوچتا ہوں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے. تو میرا امام کون ہوا؟ سوسائٹی. جب کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں بیوی بچے کیا کہیں گے. تو امام کون ہوا؟ یہی سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, میں کیسا لگوں گا. کب میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے پوچھا؟ تو قبر میں کیسے جواب نکلے گا امیر المومنین؟ میں سمجھ رہا ہوں رٹ کے نکال دوں گا. رٹ کے نہیں نکل سکتا. رٹ کے ہونا ہوتا تو میں اور آپ سب ایک رٹ کے بیٹھ جاتے, پھر زندگی میں جو کرنا چاہتے تھے کرتے. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. ہم سب کی روح پر اس وقت جواب لکھے جا رہے ہیں, یہ جواب نکلیں گے. اگر میں توکل کرتا ہوں خدا پر تو میرا مالک خدا ہے, اور اگر خدا پہ توکل نہیں کرتا اس کا مطلب میرا مالک کوئی اور ہے, میرا آقا کوئی اور ہے. وہ نکلے گا اس وقت. کچھ کے آقا ہوں گے ان کی کمپنی کے باسز, کیونکہ ان کو خوش کرنے کی کوشش بہت کرتے ہیں. مثلا میرا جیسا آدمی اگر گمراہ ہو جائے تو میرا آقا کون ہو جائے گا؟ میرے سننے والے. کیوں؟ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں خدا سے کہنا چاہوں گا خدا ہے تو میرا مالک ہے. کہا نہیں, میں تیرا مالک نہیں رہا ہوں, تیرے مالک وہ لوگ تھے جن کو تو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا. اب دیکھیں میری زندگی میں کیا بچا ہے, کیا جواب نکل رہا ہے میرا. فیضان محترم, دین بہت آسان ہے اگر عمل ہو, دین بہت مشکل ہے اگر صرف سنیں اور عمل نہ ہو. خوبصورتی اس دین کی یہ ہے اگر کوئی عمل کرے سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. ہر وہ چیز جس کو لینے کے لیے دین سے باہر نکلتا ہے وہ سب کا سب دین میں زیادہ آسانی سے ہے. لوگ دولت لینے کے لیے دین سے باہر نکلتے ہیں نا, یہ دین میں ہے زیادہ آسانی سے. لوگ طاقت کے لیے باہر نکلتے ہیں, یہ بھی دین میں ہے زیادہ آسانی سے ہے. شروع میں سخت ہے, شروع میں ایک امتحان ہے, بس اس کو طے کرنا ہے. کتنی مثالیں میرے ذہن میں ہیں, اگر میں آپ کی خدمت میں صرف وہ عرض کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کتاب میں نہیں پڑھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت ہے. صرف ایسے ہی برس کر رہا ہوں آپ کی ہمت بنانے کے لیے. ایک دوست نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا, میری بہت اچھی دوستی اس سے, کافی دین کے لیے کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہیں ایسی بات چیت میں نکلا سابقہ تمہارا کیا تھا؟ کہنے لگا مولانا صاحب میرا سابقہ بہت برا تھا. میں نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگا کہ کراچی میں ایک بزنس ہے جوئے کی شکل کا, میں اس میں سیکنڈ تھا. کہنے لگا میں اس میں سیکنڈ تھا, دبئی جاتا تھا دو دو دن کی شاپنگ پر, کئی کئی ملین روپے کی شاپنگ کر کے آتا تھا, چونکہ میں ویکلی اس سے زیادہ کما رہا تھا. اس غلط بزنس سے. صرف ایک فرق تھا, ماں خوش نہیں تھی, ماں کہتی تھی یہ غلط ہے. کہنے کا کوئی گفٹ نہیں لیتی تھی, کہیں سفر پہ کہتا تھا لے کے جاؤں گا, زیارت پہ نہیں جاتی تھی, کہتی تیرا پیسے ہی غلط ہے, کھانا بھی اس لیے کھا رہی ہوں کہ باہر نہیں جا سکتی اس لیے تیرا کھانا کھا رہی ہوں. لڑ بڑھ کے اس نے اس کو کہا کہ نہیں تجھے حج پہ جانا پڑے گا, کہیں سے بھی صاف پیسہ لاؤ حج پہ جاؤ. حج پہ بھیجا, بعد میں ایک لڑکی سے شادی کروائی جو بہت دیندار تھی. اس کی خوبی جو اس کو بچا گئی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی ماں کی مخالفت نہیں کرتا تھا, اس کو اس نے بچا لیا. کہنے لگا آخر میری ماں نے اور میری بیوی نے مل کر مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں نے بزنس چھوڑ دیا. جب بزنس چھوڑ کے باہر نکلا تو کہنے لگا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ واپس نہیں آ رہا تھا, اور اس کی وجہ سے میں سوچتا تھا یہ پہلے واپس آئے پھر میں نکلوں گا. تو کہنے لگا آخر میں نے فیصلہ کیا کہ جہنم میں جائے نہیں آتا نہ آئے, 3 کروڑ روپے یوں ہی چھوڑ کے باہر آ گیا. کہنے لگا میں نے کہا جہنم میں جاؤ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ چھوڑا, جتنا کمایا تھا سب ایسے ہی دے دیا. کہنے لگا پھر میں نے صفر سے شروع کیا, پتہ نہیں 6000 روپے مہینے کی جاب سے. کہنے لگا سب, میں کہتا تھا گھر والوں کو اب تم لوگ بھوکے مرو گے, کہتے تھے ہمیں بھوکا مرنا قبول ہے, بھوکے مر جائیں گے تیرے حرام سے تو بچ گئے. یقین فرمائیں خدا شاہد ہے, مجھ سے کہتا تھا مولانا صاحب 3 سال لگیں, اب میں دوبارہ اتنا ہی کما رہا ہوں حلال طریقے سے. ایسا کیوں ہے؟ خدا نے میرے اور آپ کے مقدر میں ایک مقدار لکھی ہوئی ہے, وہ ہمیں ملے گی. الرزق رزقان, رزق یطلبک و رزق تطلبک. رزق دو قسم کا ہے, ایک وہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو اور ایک وہ جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. کہیں نہیں جائے گا جو سمجھ رہا ہے نا میں حرام کر کے زیادہ کما لوں گا حلال سے مجھے کم ملے گا, وہ خدا کی رزاقیت پہ منکر ہے. وہ خدا تمہیں حرام سے دے گا حلال سے نہیں دے گا, حلال سے نہیں دے گا. اس کے خزانے قدرت میں کمی ہے کہ حرام کے راستے پہ جانا پڑے گا, حلال سے کیوں نہیں دے گا؟ اچھا اگر نہیں بھی ملا, فرض کرو میں فقیر ہو کر مر گیا, پس نبی کا وہ قول کہاں گیا, الفقر فخری, اللہ کی راہ میں فقیر ہونا میرے لیے فخر ہے. فقیر کا مطلب کیا ہے؟ ناداری ہے, نہیں ہے میرے پاس. فرمایا یہ بھی میرے لیے فخر ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, فخر. ایک روایت میں نے پڑھی, بہت اچھی روایت, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کتنا اچھا ہے, فرمایا کتنا اچھا ہے کہ کوئی مالدار کسی غریب کے سامنے تواضع دکھائے. نبی نے فرمایا کتنا اچھا ہے کوئی مالدار کسی غریب کے سامنے تواضع دکھائے, انکساری دکھائے. اس کے بعد فرمایا اور اس سے اچھا یہ ہے کہ غریب مالدار کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے, خدا پر اعتماد کرتے ہوئے. غریب مالدار کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے, کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ کہ میرا خدا ہے, میں اس کے سامنے کیوں سر جھکاؤں. کتنا اچھا نظام ہے, کتنا خوبصورت نظام ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا نظام ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ کیپٹلزم ہے, پیسے کے ذریعے عزت طے ہوگی. اور ہم کس نظام کا حصہ ہیں؟ پھر ہم امام کے منتظر ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے. ہم لوگوں میں بہت ساری ویلیوز غلط آ رہے ہیں, ان ویلیوز کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ سید الشہداء کے نام پر یہ سب صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں اور واقعاً آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے, تو آپ اپنے امام سے طلب کریں کہ مولا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, مجھے صحیح راستہ دکھائے. کبھی ایسا نہیں ہوگا, آپ ہدایت چاہتے ہوں مولا آپ کو ہدایت نہ دیں, نہیں ہوگا. خدا ہادی ہے, ہادی علی الاطلاق ہے, سب کو ہدایت دیتا ہے. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, یا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یقیناً ہدایت دے گا, اور خاص کر اگر آپ سید الشہداء کے نام پر مانگیں گے. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. آپ کے دل میں سید الشہداء ہیں, آپ کے پاس ہدایت کا چراغ ہے, آپ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ پھر اس چراغ سے روشنی مانگیں. سید الشہداء سفینۃ النجات ہے, نجات کی کشتی ہے, تو میں کیوں ڈوب رہا ہوں؟ پھر صاحب کشتی سے کہوں کہ اے صاحب کشتی مجھے بھی اپنی کشتی میں بٹھا لے کسی طرح سے. سید الشہداء سے طلب کر, زیارتوں میں امام سے مانگیں کہ مولا آپ کا خادم ہے مجھے کچھ دیں. دولت مت مانگیں, دولت کافروں کو بھی دیتے ہیں. ہدایت مانگیں, عزت مانگیں, وہ جو اللہ کے نزدیک عزت ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلم, جو اللہ کے نزدیک عزت ہے وہ مانگیں. البتہ وہ جس کو اپنا بناتے ہیں اسے امتحان میں ڈالتے ہیں, جس کو اپنا بناتے ہیں اسے امتحان میں ڈالتے ہیں. کاش ہم کہیں مولا سے, مولا ہم آپ کا بننے کو تیار ہیں, آپ ہمارا امتحان بھی لیں, امتحان کی ہمت بھی دیں, امتحان کی ہمت دیں, پھر ہم سے امتحان لیں. کون مانگے گا؟ مانگو, اب وقت ہے. کب تک دنیا مانگیں گے؟ کب تک طاقت مانگیں گے؟ کوئی نہیں آ رہا کہہ رہا ہے مولا میں آپ کی راہ میں گردن کٹاؤں گا, کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں طاقت مل جائے, دولت مل جائے, شہرت مل جائے. کوئی نہیں کہتا مولا میں سمے تمار کی طرح گردن کٹاؤں گا. آپ کہیں گے ہم میں ہمت نہیں ہے. ہمت بھی مانگ لو اس در سے, کیا جا رہا ہے. سب کچھ مانگو, وہیں سے مانگو, مانگیں گے تو ملے گا نا. مجھے یاد ہے ایک ایرانی لڑکا تھا, جنگ کے زمانے میں جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, اس کا لاشا واپس آیا, اس کا سر واپس نہیں آیا. وہاں کہیں پتہ نہیں کہاں اس کا سر, پتہ نہیں کوئی بم لگا کیا لگا, سر نہیں ملا, بغیر سر کا لاشا آیا. تو وہاں پہ جب ڈیڈ باڈیز آتی تھیں تو وہ لوگ بہت ہوشیاری کرتے تھے کہ کوئی پیس رہے نہیں, سب کچھ آئے. تو بہت ان کے جو رسپانسبل تھے انہوں نے رپورٹنگ کی, تلاش کیا, سر نہیں ملا. بالآخر بغیر سر کا لاشا والدین کے پاس بھیجنا پڑ گیا. بغیر سر کا لاشا والدین کے پاس آیا, والدین پریشان ہوئے, وصیت نامہ کھولا, اس کے اندر ایک جملہ لکھا تھا, لکھا تھا ہے خدایا میرے مولا کا لاشا کہیں تھا سر کہیں اور تھا, تو میرے لاشے کے ساتھ سر کو نہ لا, میرا سر کہیں اور رکھ دے, میرا لاشا کہیں اور رکھ دے. مجھے شرم آتی اپنے امام سے, ان کے لاشے پہ سر نہیں تھا. بحرین گیا میں نے ایک مسجد دیکھی, اس مسجد میں چھت نہیں تھی. میں نے پوچھا, میرے خیال میں شیخ صبور نام تھا اس شیخ کا, میں پوچھا بھائی چھت کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ کہنے کی چھت نہیں ہے, یہاں اس مسجد کے اندر ایک جنازہ بھی ہے, ایک قبر بھی ہے, ایک عارف کی قبر ہے. چھت بناؤ چھت گر جاتی ہے. بعض لوگوں نے کہا حتی چھت بعض اوقات غائب بھی ہو گئی ہے, بننے ہی نہیں دیتا چھت. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ شیخ, ایک دفعہ کوئی عارف اس کو خواب میں ملا اور اس شیخ سے پوچھا, شیخ صبور کیا مسئلہ ہے, چھت کیوں نہیں بننے دیتا؟ کہنے لگا میرے مولا کا لاشا 3 دن دھوپ میں رہا تھا, مجھے شرم آتی ہے, میری قبر پہ دھوپ رہنے دو, مجھے شرم آتی ہے. کاش ہم لوگ سید الشہداء کے عاشق ہو جائیں, سید الشہداء کے عاشق بنے, ان سے عشق طلب کریں. کہ مولا ہم تو اہل نہیں ہیں, لیکن آپ تو خاک کو سونا بنا دیتے ہیں, آپ تو سب کچھ کر دیتے ہیں, ہم نا اہلوں کو اہل نہیں کر دیں گے. اہلیت مانگیں, اہلیت مانگیں. اور آج کی شب حضرت علی اکبر کی شب ہے, فرزند حسین کی شب ہے. آج کی شب سب صاحب عزا ہے. ایک عجیب واقعہ پڑھا میں نے, ایک شیخ نجف اشرف میں کربلا میں شب جمعہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے. کربلا میں تھا, شب جمعہ تھی, حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے. اگلی شب جمعہ آتی ہے, سوچتا ہے میں نے پچھلی شب جمعہ علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے, آج پھر علی اکبر کے مصائب پڑھوں گا. ابھی سوچ رہا تھا, نیند میں کوئی اس کو دکھائی دیتا ہے, کہتا ہے دیکھ شیخ ابھی شب جمعہ آئے گی نا, پھر علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا. کہتا ہے کیوں نہ پڑھوں؟ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم شب جمعہ کربلا میں بی بی زہرا بھی ہوتی ہیں, بی بی زینب بھی ہوتی ہیں, دونوں کے دل پہ سخت گزرتی ہے. علی اکبر کے مصائب پر دوروں کی دل پہ بہت سخت گزرتی ہے. اگر ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہوں کہ اس مسجد کے اندر بی بی کی کوئی نظر کرم ہو رہی ہو, تو پہلے تو میں بی بی سے معذرت طلب کر لوں کہ بی بی مسائل پڑھنا واقعی سخت ہے. علی اکبر کون ہے؟ مولا کربلا کی طرف جا رہے تھے, راستے کے اندر ایک خواب دیکھا, خواب سے اٹھے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نزدیک آئے, کہا پوچھا بابا آپ نے کیا کہا, آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ فرمایا بیٹا میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. فرمایا اے والد گرامی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. فرمایا اذن لا نبالی بالموت, پھر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ علی اکبر کی ذات ہے, موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. موت کیسی آئے, لیکن میں ایک جملہ سوچتا ہوں, کہتا ہوں مولا علی اکبر آپ کو موت کی پرواہ نہیں ہے, لیکن بی بی زینب کا تو سوچے نا, آپ کو پالا ہے, بی بی نے بچپن سے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, ان کا دل تو آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا. ایک موقع آیا, عاشور کا دن آیا, عاشور کا دن امنگوں کا دن ہے, عرضوں کی قربان ہونے کا دن ہے, اس قربان ہونے کا دن ہے. عاشور کا دن آیا, سید شہید و شہداء کے پاس ایک مؤذن تھا جو اذان دیا کرتا تھا. جب عاشور کا دن آیا, سید الشہداء نے گویا علی اکبر سے کہا بیٹا آپ اذان دیں, آپ اذان دیں. جیسے علی اکبر نے اذان دی, اللہ اکبر, خیموں میں سے کوہرا پپا ہو گیا, بیویوں کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اذان علی اکبر مشہور ہو گئی کہ علی اکبر کی اذان پر بیویوں کی آہ نکلا کرتی ہے. پھر ایک وقت آیا کہ جب سید الشہداء کے سامنے علی اکبر آ کر کھڑے ہوئے اور کہا بابا اب مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے, اب میں نہیں جانتا میں اور آپ اس مرحلے سے نہیں گزرے, لیکن ذرا سا اپنے دل میں سوچئے گا, حسین جیسا باپ ہے, علی اکبر جیسا بیٹا ہے, اب باپ اجازت دے یا نہ دے. ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے جس میں سید الشہداء نے فرمایا تقدم ولادی, بیٹا آپ تم بڑھو, لیکن 10 بار دل میں سوچا ہوگا. جوان جا رہا ہے, اپنے جوان سے کہا بیٹا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اپنی بھوپی سے تو اجازت لے کر آؤ, انہوں نے تمہیں پالا ہے. علی اکبر ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے سامنے آئے, اب اجازت طلب کرنی ہے, مجھے نہیں معلوم بی بی نے کیسے اجازت دی ہوگی, کیا جملہ سن کر اجازت دی ہوگی, لیکن بعض علماء بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں گویا علی اکبر نے کہا ہوگا کیا بھوپی اما آپ کو بی بی زہرا کو جواب دینا ہوگا کہ حسین اکیلے رہ گئے, علی اکبر کو کیوں نہیں بھیجا, اب آپ مجھے بھیج دیجئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیسے اجازت دیں, کڑیل جوان ہے, گودیوں کا پلا ہوا ہے, علی اکبر کو اجازت دینا چاہتی ہیں. اب ایک وقت آتا ہے, علی اکبر خیمے میں الوداع کے لیے نکل رہے ہیں, جیسے ہی خیمے سے نکلنے لگے ایک بی بی نے تھام لیا, کہا علی اکبر ہم سے بھی الوداع کرو, ہم سے بھی الوداع کرو. علی اکبر نے الوداع کیا, ایک بار خیمے سے نکلنے لگے ایک اور بی بی نے تھام لیا, کہے علی اکبر تو جاتا ہے ہمارا دل نہیں باندھتا, ہم سے الوداع کرو. دشمن کہتا ہے 7 دفعہ علی اکبر خیمے سے نکلتے تھے, پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا, کوئی نہ کوئی بی بی تھام لیتی تھی. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب ایک روایت پڑھا کرتے تھے, بڑی نفیس روایت پڑھتے تھے. فرمایا جب علی اکبر آخری دفعہ نکلنے لگے, راوی کہتا ہے کسی نے علی اکبر کی
بابا کا دامن تھام کر کھینچا. علامہ تیجان حیدر جوادی کہتے ہیں اگر یہ کسی بی بی نے تھاما ہوتا تو کندھے سے ہوتا, یہ جو دامن تھاما ہے یہ کسی بچی نے تھاما ہے. ارے کوئی بچی ہوگی, نہیں معلوم سکینہ ہے نہیں معلوم رقیہ ہے, کوئی بچی ہے جس نے دامن تھاما ہے. بس علی اکبر سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے آئے. اب ایک تشبیہ عرض کروں, کبھی دیکھا ہے کسی بڑے گھر سے جنازہ اٹھے یوں علی اکبر نکلے؟ خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا, علی اکبر چلے گئے. اب پھپھی اما سے اجازت لے لی, اپنے والد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. جوان بیٹا جا رہا ہے, سید الشہداء کے صبر کا امتحان ہے. ہم نے کربلا کے میدان میں ایسے جملے کہیں نہیں دیکھے. کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے یہ جملے پھر کبھی نہیں کہے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے خدایا اس قوم کے خلاف گواہ رہنا. قد برز علیہم اشبہ الناس برسول کا محمد, اے خدایا وہ جوان جا رہا ہے جو خلق میں خلق میں گفتار و کردار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے. وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ شبیہ ہے. اس کے بعد نہیں معلوم کیا ہوا, ایک دفعہ عمر ابن سعد کی طرف دیکھا اور کہا وہی حق, اے عمر ابن سعد تو برباد ہوگا جس طرح تو میرے اکبر کو مارنا چاہتا ہے, خدا تیری نسل کو قطع کر دے گا, تیرے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تجھے فرش کے اندر ذبح کر دیں گے. میں معصوم امام کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے. ایک موقع آیا, علی اکبر نے الوداع کہنا چاہا, سید الشہداء نے کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں. علماء پڑھا کرتے ہیں, میں جرأت کروں کہ وہ جملے کہوں. علماء نے اس طرح سے بیان کیا, کہا جب علی اکبر جانے لگے تو علی اکبر سے کہا بیٹا اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتے رہنا, مڑ مڑ کر دیکھنا, چاہتا ہوں تمہارا چہرہ میری نظروں میں رہے. بعض علماء پڑھا کرتے ہیں جب علی اکبر گئے مولا پیچھے پیچھے آئے, علی اکبر نے کہا ارے بابا آپ نے تو الوداع کہہ دیا تھا, اب آپ پیچھے کیوں آئے؟ بس وہ وقت آیا, علی اکبر چلے گئے, دشمنوں کے درمیان پہنچے, مقابلہ کیا. حیدر کرار کے بیٹے نے مقابلہ کیا. ایک وقت آیا پلٹ کر آئے, اب نہیں معلوم یہ کیا امتحان امامت ہے. ساقی کوثر کا بیٹا اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھ رہا ہے. علی اکبر نے فرمایا بابا اگر ایک چلو پانی مل جاتا میری پیاس بجھ جاتی. نہیں معلوم سید الشہداء نے کیوں زبان چکھائی ہوگی. بس علی اکبر تڑپ گئے, روانہ ہوئے. اب میں کیا عرض کروں, آیا میں عرض کر پاؤں کہ بعض روایات کے مطابق علی اکبر کی والدہ خیمہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. جب علی اکبر واپس آئے گویا سید الشہداء نے کہلوایا ارے مادر اکبر سے کہو اب اکبر کو اور دعائیں نہ دے, اب قربان ہو لینے دے. مناقب میں لکھا ہے, مناقب میں ہے کہ مادر علی اکبر دعا دے رہی تھی. علی اکبر روانہ ہوئے, بس ایک وقت آیا زمین پر گرے, ندا دی اے بابا میرے نانا نے مجھے پانی پلا دیا, اب میں پیاسا نہیں ہوں. ارے سید الشہداء لب کے علی اکبر سے کہا بیٹا اب تیرے باپ کو نظر نہیں آ رہا, اب آواز دے. ارے نہیں معلوم زمین پہ رگڑ کے پہنچے لاشوں کے درمیان سے گزرے کیسے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے. چند جملے کہے, ایک جملہ بڑا عجیب جملہ تھا, سید الشہداء کے مظلوم دل سے نکلی ہوئی ایک آہ ہے. فرمایا وعلی الدنیا بعدک الابا, اے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں رہا, میری دنیا ختم ہو گئی, میرا علی اکبر چلا گیا. اب ایک عجیب مرحلہ ہے, اب لاشا اٹھنا ہے. اگر ہماری بہنوں نے الوداع کے موقع پر احساس کیا ہوتا کہ بی بی زینب پر کیا گزری ہے, تو اب میں آپ سے کہوں گا آپ کے اندر کچھ لوگ بوڑھے ہیں, ان کے جوان بچے ہوں گے. ابھی کسی بوڑھے سے پوچھو اگر جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے, لاشا کیسے اٹھتا ہے یہ مجھے کہاں معلوم, بوڑھا باپ کیسے جوان کا لاشا اٹھاتا ہے. بس وہ وقت آیا زینب نے دیکھا میرا بھائی کڑیل جوان کا لاشا اٹھائے گا, خیمے کے سامنے آئے کہا بھیا اجازت دو میں آؤں میں لاشا اٹھاؤں. زینب نے کیا دعویٰ کیا ہے, زینب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. بات ابھی